گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل علم دین کے پونوں سے ہمارا یہ سلسلہ مزین ہوا کرتا ہے. اگر آپ آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, پہلا سوال میں عرض کروں گا. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود ولی تھے یا آپ کو ولایت دی گئی تھی, کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولایت ایک وہبی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. کوئی شخص یعنی کسبی نہیں ہے کہ کوئی اتنی عبادت کر لے تو اسے ولایت مل جائے گی, اتنے نوافل پڑھ لے تو اسے ولایت مل جائے گی, ایسا نہیں ہے. وہبی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے, جس کو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ چیز ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عطیہ ہوتی ہے. اب بعض اولیاء اللہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں
جی,
اور بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں پیدائشی تو نہیں ہوتے, بعد میں ولایت جو ہے وہ عطا کی جاتی. بہرحال پیدائشی ہوں یا بعد میں ہوں, دونوں صورتوں میں ہے اللہ کی طرف سے ہی عطا کردہ.
صحیح.
کوئی خود سے ولی نہیں بن سکتا اللہ کی عطا کے بغیر. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے تو بالکل ہیں کہ آپ پیدائشی ولی, مادر ذات جو ہے ولی ہیں, اور نہ صرف آپ بلکہ ولیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ولی یا آپ کے والد ماجد بھی جو ہے ولی, تو آپ پیدائشی ولی ہیں. لیکن جو بھی ولایت ہے یا جو ولی ہیں آپ, وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ خود سے ہیں.
صحیح.
یہ عقیدہ درست نہیں ہے. مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کو یا کسی کو بھی کوئی بھی چیز ملے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہی ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی شخص کچھ نہیں لے سکتا.
بے شک.
تو آپ کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے کسی کو وہم ہوا ہو کہ آپ جو ہے وہ شروع سے ولی ہیں, آپ پیدائشی ولی ہیں, تو مراد یہ ہے کہ ولایت شروع سے ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی. بعض اولیاء اللہ ہوتے ہیں جنہیں جو ہے وہ جوانی میں یا اور ایک عمر کا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے ولایت عطا کی جاتی ہے, لیکن بہرحال ولایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, تو ولایت جو ہے وہ عطا کردہ ہی ہوتی.
سبحان اللہ. تو مدیشن کے ناظرین پتہ چلا کہ ولایت ہی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, از خود کوئی اسے حاصل نہیں کر سکتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدائشی ولی تھے, لیکن یہ بھی آپ کو عطا کی گئی تھی. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ساجد عطاری کراچی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے, ایسا امام جو یہ پتا ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے, آیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
سوال سر یہ ہے کہ میں دعا کے دوران اگر یہ کہہ دیجیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کر دے یا میری دعا قبول کر لے, تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟
انشاءاللہ سر. امام اگر جھوٹ بولے, اب جیسے ان کے نزدیک وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا, عوام خود ہی فیصلہ کر رہی ہوتی ہے, تو کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, اولاً تو یہی کہ آپ کو سامنے والے کے بارے میں یہ کیسے معلوم کہ یہ واقعی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں, کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ اپنا یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہو, تو اب اس میں کئی چیزیں احتمالات ضرور موجود ہوتے ہیں. امام سے متعلق یا کسی بھی بڑی شخصیت سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے منصب پر ہے تو کیا واقعی اس سے یہ چیز ہے.
صحیح.
بس اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں, وہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے لیکن وہ کسی سے سن کے بتا رہا ہے.
صحیح.
تو وہ اس کی بنیاد پر آپ کو بیان کر رہا ہے.
ٹھیک ہے,
آپ کو اس کی بنیاد معلوم ہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہوا تھا, تو آپ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, حالانکہ اسے تو جو خبر ملی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ بات آگے بیان کر رہا ہے. یوں ہی کوئی اور احتمالات بھی موجود ہو سکتے ہیں. تو اولاً تو یہ فیصلہ کہ جناب امام جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کافی مشکل کام. اور بہرحال اگر واقعی کسی شخص کا اپنا ذاتی معاملہ ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ہوا اور اس کے اندر بھی اسے یہ بات معلوم ہے, تو اب کون سی وہ صورت ہے کہ جہاں پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے؟
صحیح,
جیسے گناہ کا اظہار, امام سے مثال کے طور پہ کوئی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی.
صحیح,
اب لوگ جو ہے وہ آپ مجمع میں جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں جی امام صاحب آپ نے نماز جو ہے وہ قضا کی ہے, اولاً تو آپ کا یہ پوچھنا جائز کہاں کہ آپ سامنے والے سے اس کے گناہ سے متعلق استفسار کریں.
صحیح,
اب اگر امام اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے,
صحیح,
تو شرعی اعتبار سے تو اسے اجازت ہے یہاں پر جھوٹ بولنے, کیونکہ گناہ کو ظاہر کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, گناہ کی بات ہے. اور اس طرح کی کئی صورتیں ہیں جن میں شرعاً جو ہے وہ اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ جھوٹے
صحیح
بول سکتے ہیں آپ, تو ایسی صورت میں خود فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اگر ناجائز والا جھوٹ بھی امام نے بولا, تو اب اگر فقط آپ کو معلوم ہے دیگر کسی کو معلوم نہیں ہے, اعلانیہ اس کا وہ جھوٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے, تو ایسی صورت میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ کئی طور پر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی امام کے ساتھ معاملہ ہوا نا تو کہتے ہیں ہمارا دل جو ہے وہ امام سے خراب ہو گیا, اب ہمارے ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جناب جب مقتدی اور امام کی لڑائی ہو گئی یا کسی بات پہ انبن ہو گئی تو ہماری نماز نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا تو امام کے ساتھ دل ہی نہیں ملتا. تو یہ فیصلہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھنا نہ پڑھنا آپ کی مرضی پہ تھوڑی ہے. شریعت مطہرہ نے آپ پر جماعت کو واجب کیا ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ اس امام کے پیچھے کی جماعت چھوڑ کے گھر میں اپنی نماز ادا کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں تو آپ ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں. تو ایسے معاملات میں کہ کب مجھ پر جو ہے وہ اس بات کی اجازت ہے کہ میں یہاں نماز نہ پڑھوں, پہلے جو ہے وہ کسی سنی مفتی یا دارالافتاء سے معلوم کریں کہ یہ صورت مجھے پیش آئی ہے, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں.
صحیح.
پھر دوسری صورت ہوتی ہے کہ کب گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے. قریب میں کوئی دوسری مسجد ہے تو آپ پر وہاں آپ کی جماعت واجب ہوگی.
صحیح.
تو آپ کو وہاں جانا ہوگا. تو ان تمام چیزوں کا فیصلہ پہلے خود کرنے کے بجائے کسی عالم دین سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے. بہرحال اگر امام سے کوئی ایسا فسق ہوتا ہے جو کہ اعلانیہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. ہاں, فسق اعلانیہ ہوگا اس کا, ظاہری طور پر جو ہے واضح طور پر جو ہے وہ فسق لوگوں کے سامنے اس کا پایا جائے گا
جی,
تو اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. جیسے داڑھی ہے وہ ایک مٹھی جو ہے وہ نہیں رکھتا, ایک مٹھی سے کم کترواتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا.
پتی چل کے ناظرین, بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرمایا. عموماً ہوتا یہی ہے کہ بہت جلدی جو ایک دینی طبقہ ہوتا ہے, جو داڑھی والا امامے والا دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں, بڑی جلدی ہم ان پر حکم لگا دیتے ہیں ہر چیز کا. تو لہذا اس حوالے سے بہت پیارا ہمیں جواب ملا کہ وہ سارے احتمال جو ہے وہ نکلتے ہیں, ان پر غور کر لیا جائے, اور حسن ظن جو ہے اگر اس کا غلبہ ہو جائے ہماری سوچوں پر تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں, دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو دوران دعا پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, استغاثہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد. تو اب یہ کہنا کیسا دعا میں؟
دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مالک و مختار کل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ اختیارات دیے ہیں کہ آپ اللہ کی عطا سے بے قصوں کی مددگاری مدد فرماتے ہیں, اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے جو امت کے اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنے مقرب ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں. تو تقدیر کی بھی جو اقسام ہیں جس میں فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا, ان تک بھی رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بڑے اولیاء کرام کی ہوا کرتی ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں, تو آپ کا کیا عالم ہوگا. تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر سکتے ہیں, مدد مانگ سکتے ہیں, اور دعا کے اندر یہ اگر کسی کو وسوسہ ہو کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے, تو اب مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا, تو اس سے ہرگز جو ہے وہ اپنے ذہن میں وسوسے کو نہ آنے دیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو بندہ جاتا ہے وہ جاتا ہی اسی لیے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ہیں، آپ غیر اللہ ہیں، اور یہی اعتقاد ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مانگی جا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد فرمانے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. اور خود احادیث طیبہ کے اندر ہے، مشہور حدیث ہے کہ صحابی رسول نابینا تھے حاضر حضور کی بارگاہ میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم چاہو تو صبر کرو اور چاہو تو میں تمہیں جو ہے وہ دعا تلقین کر دوں، جس سے دعا کرو تو پھر تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں. صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھیں جو ہے وہ عطا ہو جائیں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک فرمایا دو رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، تو اس دعا کے اندر باقاعدہ ذکر اللہم انی اسألک توسل واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاجت میں آپ کے ذریعے سے رب کی طرف جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں، متوجہ ہو رہا ہوں. تو باقاعدہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے کہ آپ کی توجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے. تو خود عموماً دعاؤں میں کہا جاتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل استغاثہ کیا جا سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے.
سبحان اللہ، بہت پیارا ہمیں جواب ملا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے. آئیے آپ کی جو ویڈیو کال سے اس کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں.
میرا نام اختیار علی اتاری ہے، میرا دار الافتاء اہل سنت یہ سوال ہے کہ کسی کے ماں یا باپ دونوں میں سے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے قبر چومنا، ان کو بوسہ دینا، یہ کیسا ہے؟
جی انشاءاللہ، جی کیا فرمائیں گے؟
قبروں کو چومنا تو جو ہے وہ منع ہے، دور سے ہی کھڑے ہو کر فاتحہ اور ایصال ثواب کریں. تو والدین کی قبر پر بھی جائیں تو اس کو چومنے سے احتراز کریں، باقی وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ زیادہ دیر تک جس طرح دنیا کے اندر ہم اپنے والدین کے پاس جو ہے وہ بیٹھیں، اور یہ اچھا عمل ہے کہ ان کو ہم سے جو ہے وہ انسیت حاصل ہوتی ہے، وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے قریب آئے بیٹھے، خاص طور پر جب شادی ہو جاتی ہے اولاد دور ہو جاتی ہے، والدین کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اولاد کچھ دیر ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، خرچ کرے. تو اسی طرح انتقال کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی قبر پر جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کریں، ذکر و اذکار کریں، نعت خوانی کریں، کہ اس سے ان کو انسیت حاصل ہوگی اور ان کے لیے یہ جو ہمارا پڑھنا ہے یہ باعث خیر و برکت ہوگا، باعث رحمت ہوگا. کم از کم ہر جمعے کے دن تو لازمی طور پر والدین کی قبر پر حاضری دی جائے.
اگلی کال.
میرا نام ذوالقرنین عطاری ہے، میرا دارالافتاء اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ غیر مسلم کی شادی کی دعوت ملی ہے تو اس میں جانا کیسا اور ان کا طعام کھانا کیسا؟
غیر مسلم کی دعوت پر جانا،
دیکھیں اولاً تو غیر مسلم کے ساتھ دوستی، قلبی دوستی اور محبت رکھنا یہی اسلام میں جائز نہیں ہے، چے جائے کہ جو ہے وہ اس کی دعوتوں میں شریک ہو، کیونکہ دعوتیں عموماً دوستوں کو ہی جو ہے وہ دی جاتی ہیں یا جن سے کوئی نہ کوئی تعلق ہو. تو جب دوستی ہی رکھنے کی جائز نہیں ہے تو پھر چے جائے کہ آپ ان کی دعوت میں شریک ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوستی نہیں ہے، جب بھی دعوت دے دی گئی تو جب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ عمومی طور پر فی زمانہ تو مسلمانوں کی ہی شادیاں جو ہے وہ خرافات سے خالی ہوں، یہی مشکل نظر آتا ہے، تو غیر مسلموں کی تو اپنی شادیوں میں ان کے اپنے مذہبی رسومات اور کفریہ رسومات بھی شامل ہوتی ہیں، تو وہاں پر جانا جائز نہیں ہے ان گناہوں کی وجہ سے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کفریہ رسم میں بندہ شریک ہو گیا اور اس کو تعظیم کر لی تو اپنا ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے، ایمان بھی جا سکتا ہے، تو اس لیے ہرگز ہرگز نہ جائے.
جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اندر اصل بات تو ایمان کی ہے نا،
جی بالکل،
کہ اپنے ایمان کا تحفظ، یعنی ایمان کے تحفظ کے حوالے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس کو سنسیئر یعنی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. ظاہر ہے جب دوستی ہوگی، ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے، تو اچھا اگر ہم اس کو دنیاوی مثال پہ قائم کریں، یعنی اگر کوئی ہمارے والدین سے کسی کی انبن ہو
جی،
تو ہمارا اس کے ساتھ کیا انداز
کیا انداز ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا تحادو تحابو، کہ ہدیہ دو محبت بڑھے گی. تو ہدیے کا ایک اصول ہے کہ گفٹ آدمی کسی کو بھی دے گا نا، دشمن کو بھی دے گا نا، تو وہ اس کے دل کو جو ہے وہ پگھلا دے گا. تو اب آپ کے لیے وہ شخص جو ہے وہ اس طور پر دشمن ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ دشمن ہے.
صحیح.
تو اب ایسی صورت میں آپ کو اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنا ضروری ہے, دور جو ہے وہ آپ کو رہنا ہے. اچھا, یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اسے مسلمان کر لیں گے, بہت اچھی بات ہے.
صحیح.
کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس کو اسلام قبول کروائیں. لیکن عموماً دیکھا گیا کہ اس طرح کی دوستی رکھنے والے عرصہ دراز گزر جاتا ہے, اسے تو کیا اسلام کی طرف جو ہے مائل کریں گے, خود بعض اوقات جو ہے وہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور کفریہ چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اولاً تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں, خود آپ کے پاس کیا اتنا علم دین ہے کہ آپ کسی کو اسلام کی دعوت دے سکیں؟ تو نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. تو بالکل اپنے ایمان کی, یعنی کسی شخص کے پاس اگر جو ہے وہ بینک سے اگر وہ کبھی پیسہ نکلوا کے گھر میں لا کے رکھے تو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ چور ڈاکوؤں سے جو ہے وہ اس لیے دوستی بڑھا لے کہ یار ان سے دوستی کر لوں گا تو یہ میرا مال نہیں لوٹیں گے.
صحیح.
وہ تو پھر بھی لوٹیں گے.
صحیح.
اور زیادہ جو ہے وہ لوٹنے کے قریب پہنچ جائیں گے, تمہارے گھر میں ان کا آنا جانا شروع ہو جائے گا. صحیح. تو اس مثال سے اندازہ کر لیں کہ ایمان کا خزانہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, تو اب لوٹیروں کے پاس جو ہے وہ آپ کا جانا یہ کس طور پر جو ہے وہ دانش مندی کی اور عقل کی بات ہو سکتی.
صحیح. مدی چل کے ناظرین, بہت پیارا جواب ملا اپنے ایمان کے تحفظ کے حوالے سے. آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں. غوث پاک کا وہ جو واقعہ ہے کشتی والا,
جی,
اس حوالے سے ہمارے نعمان ادریس بھائی ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ ذرا اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں یہ واقعہ جو ہے.
دیکھیں, اس واقعے کے بارے میں امام اہل سنت نے یہی فرمایا کہ کتابوں میں, مستند کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. لیکن کسی واقعے کا کسی کتاب میں تذکرہ نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا.
صحیح.
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعات ہیں اور آپ کی جو کرامات ہیں اور آپ کا جو عالی شان مرتبہ ہے, اس سے ہرگز یہ بعید نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کرامت جو ہے وہ ظہور پذیر نہ ہو سکے. بالکل ہو سکتی ہے, مردوں کو زندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جو ہے وہ فرمایا ہے, تو اس کشتی کے اندر بھی یہی ہے. تو اب ایک مردے کو زندہ کرنا ایک کچھ عرصے کے بعد, کچھ دیر کے بعد, اور ایک یہ ہے کہ 12 سال پرانے واقعے کو دوبارہ یوں کر دینا, تو جس طرح ایک مردے کو زندہ کرنا اللہ کی عطا سے ممکن ہے, یوں ہی پوری بارات کو بھی جو ہے وہ زندہ کرنا جو ہے وہ ممکن ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ناممکن واقعہ ہے.
صحیح.
تو اس طور پر اسے رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ناممکن واقعہ ہے. حضور کے فضائل کے اندر, غوث پاک کے جو ہے وہ کرامات کے اندر ذکر کیا جاتا ہے, تو اس میں حرج بھی نہیں.
مفتی صاحب پر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو, اس طرح کی دعائیں بھی آپ کو دی ہیں. سوال یہ ہے کہ جیسے گھر میں روٹی پکاتے ہیں تو روٹی پر بھی نام محمد ظاہر ہوا, میری قمیض پر, دوپٹے پر, تو اس طرح ہوتا ہے, اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں, اس میں یہ کہ اگر حقیقی طور پہ, واقعی طور پہ نام محمد واضح طور پر ظاہر ہے یا نام مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے, اب کھانے پینے کی چیز پر ہے تو اسے تبرک کے طور پر کھا لیں.
صحیح.
کیونکہ اب اس کو رکھیں گے تو وہ تو خراب ہو جائے گی یا سڑ جائے گی, تو اس کے بجائے اس کو جو ہے وہ کھا لیا جائے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ہی نصیب ہوں گی. جیسے ہم جو ہے وہ بعض تعویذات ہوتے ہیں جو کہ کھانے کے ہوتے ہیں, تو ان میں اللہ کا نام ہی لکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. دوسرا, کسی کپڑے وغیرہ پر یا کسی اور جگہ پر ہو, تو اب بعض جگہ پر بعض لوگوں کو جب یہ ذہن بن جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو خود جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ لکیر یوں گھوم رہی ہے اور یہ یوں بن رہا ہے. ہاں, تو یہ والی صورت نہیں ہونی چاہیے. ہاں, جس میں واقعی جو ہے وہ موجود ہو صورتحال کے واقعی واضح طور پر ہے, اس پیس کو آپ کاٹ کر جو ہے وہ سنبھال کر جو ہے وہ رکھ لیں, کیونکہ اب کپڑا ہے یا کاغذ ہے تو اب اس کا استعمال, جبکہ اس پہ نام مبارک لکھا ہوا, یہ بیدبی کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا.
صحیح.
ہاں, تو اس کو جو ہے وہ آپ سنبھال کر جو ہے وہ گھر میں رکھ لیں, اپنے پاس کسی بھی جگہ پر رکھ لیں, حفاظت کے ساتھ فریم بنا لیں, برکت کے طور پر جو ہے وہ کسی جگہ لٹکا لیں, تو یہ کر سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کی سال ثواب کی نیت سے کپڑے وغیرہ پہن سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں, ایصال ثواب تو ہر نیک اور جائز کام کا ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی بھی کام جو کہ نیکی بنے گا, جو نیکی کام بنے گا, جائز نہیں, یعنی نیک کام کا ثواب جو ہے وہ ایصال کر سکتے ہیں, تو جو کام نیک بنے گا, نیکی بنے گا, اس کا ثواب ہم بھیج سکتے ہیں. اب کھانا کب نیکی بنے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھایا جائے, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھایا جائے, تو اس کا ثواب بھی جو ہے وہ ہم ایصال کر سکتے ہیں. یوں ہی کپڑوں کے اندر ہے کہ اب جیسے جمعے کے دن جو ہے وہ کوئی شخص نیا لباس پہن رہا ہے, عید کے دن نیا لباس پہن رہا ہے کہ سنت مبارکہ ہے, اور پھر اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والدین کو ایصال کرتا ہے, تو بالکل کر سکتے ہیں، نیت ضروری ہے. اب اگر وہ چیز تو ایسی ہے کہ اس میں نیت ہو سکتی ہے لیکن آپ نے نیت کی نہیں، آپ نے ویسے ہی مباح کے طور پر اسے استعمال کر لیا، تو اب اس کا ثواب بھی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے تو ثواب بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب ثواب نہیں ہے تو پھر آپ ایصال ثواب کیا کریں گے؟ تو ایصال ثواب کے لیے اس چیز کا ثواب والا ہونا ضروری ہے، اور بہت ساری چیزوں میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر.
ٹھیک جی، مزید ویڈیو کو.
میرا نام ایاز علی ابڑو، میں ایک مسجد کی امامت کرتا ہوں، میں ایک ٹانگ پر معذور ہوں. میرا ایک قبلہ عرض ہے کہ کیا میں اس امامت کے لیے قابل ہوں؟
جی معذور، جسمانی طور پر، جو
جسمانی طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ معذور ہے، ٹانگ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ امامت کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر شرائط امامت اس میں پائی جائیں، قراءت درست ہو، نماز کے مسائل جانتا ہو. جو شریعت مطہرہ میں جو امامت کی شرائط میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، شرعی معذور نہ ہو، وہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص، اسے کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا وضو باقی نہ رہتا.
صحیح.
تو اب جس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ وضو باقی اس کا نہیں رہتا، اور پھر اس کی ایک صورت بنتی ہے کہ وہ شرعی معذور بن جاتا ہے، کہ اس پورے وقت کے اندر وہ ایک ہی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے. اب اگر اس کا وہ وضو توڑنے والی بیماری پائی جائے گی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو ایسی صورت کے اندر یہ والا اگر شرعی معذور ہوگا تو یہ امامت نہیں کرا سکتا ایسے افراد کو جو کہ شرعی معذور نہیں ہیں. تو اس لیے اگر ایسا شرعی معذور نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے ہے، ہاتھ نہیں ہے یا نابینا ہے، تو اگر وہ نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز پڑھانا جو ہے وہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہے جو کہ علم و عمل کے اعتبار سے، دیگر شرائط امامت کے اعتبار سے اس سے زیادہ اہل ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کی موجودگی میں اس کا نماز نہ پڑھانا بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ پڑھائے، کیونکہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ امام سے لوگ کسی ان بیماریوں کی وجہ سے دور جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، تو جماعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی دوسرا موجود ہے، اگر کوئی دوسرا اہل موجود ہی نہیں ہے، تو اب تو اسی کا پڑھانا جو ہے وہ بہتر ہے. کہ جب کوئی دوسرا اہل ہی نہیں ہے، مثلا کوئی دوسرا قاری بھی ہے، سب کچھ ہے لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے،
صحیح،
یا جو ہے وہ دیگر سا داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، نماز کے مسائل ہی اسے نہیں آتے، تو اب ایسی صورت میں وہ اہل نہیں ہوگا، بلکہ یہی اہل ہوں گے نماز پڑھانے کے.
ٹھیک جی، مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اسلم قادری، دربار سلطان بہو، ضلع جنگ، پنجاب سے یاد کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت بڑا ہی پیارا سلسلہ، اور اس میں علم میں اضافہ ہوتا ہے، بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مثبت جواب دیتے ہیں جس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اوجڑی کے بارے میں بتائیے، جانور کی جو اوجڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیے، خاص کر مرغی کی، ہماری زبان میں چھٹی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے، مزید وضاحت فرما دیجیے.
آمین جی. اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد القادر عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص جو راستے پہ جھاڑ ہوتی ہے، نیم وغیرہ کے، یا سوسائٹی میں ہوتی ہے، یا سرکاری جگہوں پہ جھاڑ ہوتی ہے، کیا وہ توڑنے کے لیے بھی ان لوگوں سب سے اجازت لینا ضروری ہے؟ مہربانی کر کے جواب ارشاد فرمائیے.
انشاءاللہ عرض کرتے. اوجڑی کے حوالے سے پہلے ارشاد فرمائے، کیا حکم ہے؟
اوجڑی ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی جانور کی ہو، کہ وہ غلاظت کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اب جیسے انہوں نے مرغی کا جو ہے وہ پوچھا، تو مرغی میں بھی جو اوجڑی کی جو جھلی ہوتی ہے وہ کھانا تو جائز نہیں ہے، اسے نکال کر پھینکنے کے بعد اندر جو پوٹا ہوتا ہے وہ کھانا جائز ہے. جیسے اور دیگر جانوروں کے اندر بٹ ہوتی ہے، اسی طرح مرغی کے اندر پوٹا ہوتا ہے بٹ کی جگہ، تو وہ گندی جھلی کے بعد جو چربی یا گوشت ہوتا ہے وہ کھانا جائز ہے. وہ جو گندی جھلی ہے جسے اوجڑی کہا جاتا ہے، وہ کھانا کسی بھی جانور کا جائز نہیں.
ٹھیک. اچھا، مسواک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آج کل الحمدللہ مسواک کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ جو روڈوں کے سائڈوں پر یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کے درخت ہیں یا جھاڑ ہیں، تو اس سے لے سکتے ہیں ہم؟
دیکھیں، عمومی طور پہ یہ جو درخت لگائے جاتے ہیں، چونکہ لگانے والے جو ہے وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ اس سے جو ہے آلودگی کے اندر کمی ہو، اور ایک باقاعدہ ایک نظام کے تحت لگائے جاتے ہیں، تو یہ لگائے جو ہے وہ بیت المال کے پیسے سے جاتے ہیں، گورنمنٹ کا خزانہ ہوتا ہے جو کہ عوامی ہوتا ہے، اسی سے لگائے جاتے ہیں، تو اس سے توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ کہ جناب میں ایک جو ہے وہ مسواک توڑوں گا تو اس سے جو ہے وہ کیا فرق پڑے گا؟ تو اس پر بڑا پیارا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگان دین کے ساتھ بزرگ گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے رفقا بھی ساتھ تھے، تو وہ گزرتے ہوئے انہوں نے ایک درخت کے پتے کو یا پھول کو ہاتھ لگایا فقط، وہ ٹوٹا نہیں، اس کو توڑا نہیں، فقط ہاتھ لگایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر اس کے مالک سے معافی مانگو۔ اس نے فرمایا کہ حضور میں نے تو ہاتھ لگایا، اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اگر ہزار افراد گزرے اور ہر ایک اس کو ہاتھ لگائے تو ایک اس انجام کو پہنچے گا، تو فرمایا وہ جی نقصان اسے اس وقت پہنچے گا گویا اس نقصان میں سے ایک حصہ تم نے اسے پہنچا دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ تو صرف ہاتھ لگایا، تو اب اگر ایک فرد توڑے گا اور سارے توڑنا شروع کر دیں تو وہ درخت ہی ختم ہو جائے گا، تو جس مقصد کے لیے وہ درخت لگایا ہوا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو توڑنے کی اجازت نہیں، اور خاص کر جو یوں آ جائے، حکومت کے تحت آ جائے، عوامی ہو جائے، تو اس میں آپ کس کس سے اجازت لینے آئیں گے؟ اس میں تو پوری عوام کا جو ہے وہ ٹیکس اور پیسہ لگا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی تو آپ اجازت بھی نہیں لے سکتے۔ ہاں کسی شخص کا ذاتی ہے اگر، اور وہ آپ کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میرے جو ہے وہ درخت سے جو ہے وہ آپ توڑ سکتے ہیں، تو آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ باقی جو گورنمنٹ کی جانب سے یا محکمہ جنگلات کی طرف سے لگائے جاتے ہیں ان سے توڑنے کی اجازت نہیں۔
مزید ایس ایم ایس ہم شامل کریں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ اگر شوہر غصے میں جو ہے وہ اپنی زوجہ کو دو مرتبہ طلاق کے الفاظ ادا کر دے تو اس سے کیا حکم لگے گا؟
طلاق کا اختیار شوہر کو تین دفعہ ہے، اگر دو مرتبہ الفاظ طلاق اس نے کہے تو ایسی صورت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے کبھی اور طلاق نہ دی ہو،
ٹھیک ہے،
اور جب رجوع ہوگا تو اب اس میں دو صورتیں ہوں گی کہ رجوع کس طور پر ہو سکتا ہے۔ اگر الفاظ طلاق رجعی ہیں اور عدت کے اندر رجوع کر رہا ہے تو بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی رجوع ہو سکتا ہے، فقط اتنا کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا۔ اور اگر الفاظ طلاق جو ہے وہ بائن ہیں یا عدت کے بعد رجوع کر رہا ہے تو نئے نکاح کے ذریعے بیوی کی رضامندی کے ساتھ نیا نکاح ہوگا اور اس کے ذریعے رجوع ہو سکے گا۔ بہرحال آئندہ ایک طلاق کا حق ہی باقی رہے گا، یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ جو ہے وہ دو طلاقیں ہو گئیں تو اب نکاح کر لیا تو وہ دو ختم ہو گئی، نہیں، وہ دو اپنی جگہ برقرار ہیں، آئندہ ایک طلاق کا حق ہی شوہر کے پاس رہے گا۔
ٹھیک، مزید یہ کہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں مر جاؤں گی، کبھی امی کے حوالے سے خیال آتا ہے، کبھی بھائی کے حوالے سے خیال آتا ہے، تو کیا فرمائیں گے اس میں؟
دیکھیں، ایک تو یہ کہ اپنے کو موت کا خوف جو ہے وہ ہونا، تو یہ تو ایک بہت اچھی جو ہے وہ علامت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے جو ہے وہ دور ہے، کیونکہ موت کا خوف ہی ایک ایسا خوف ہے، اور آخرت میں اٹھائے جانے کا خوف ہی ایک ایسا خوف ہے جو کہ انسان کو دنیا کی رنگینیوں سے جو ہے وہ جدا کر دیتا ہے، اس کو چھٹکارا نہیں۔ اگر واقعی کسی کو کنفرم طور پہ پتا ہو کہ کل اس نے مر جانا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ آج سے لے کے کل تک کیا کرے گا؟ وہ فقط عبادت ہی جو ہے وہ کرے گا، ہر کام سے اس کی جان چھڑی آئے گی اور وہ خود ہی چھوڑے بیٹھے گا۔ تو جس کو تو یہ خوف اگر آ رہا ہے تو اس کو اپنے لیے جو ہے وہ نعمت کے طور پہ سمجھے اور عبادت کی طرف جو ہے وہ لگ جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ دوسروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ذہن میں وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر روحانی علاج کی مجلس سے کوئی وظیفہ یا جو ہے وہ تعویذ حاصل کر لیں۔
ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح ایک سوال امام صاحب کے حوالے سے آ رہا ہے کہ امام صاحب اگر دن بھر غیبت کرتے رہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ اچھا یہاں مزید میں ایڈ یہ کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، ظاہر دعوت اسلامی کے ماحول کی بھی برکت ہے، نوجوان طبقہ بھی الحمدللہ آج امامت کے مسلح پر ہے، اب فرینڈ سرکل ہوتا ہے نا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا اب وہ جو فرینڈس ہیں، جو دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، فی زمانہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاداری کے حوالے سے تمیز تو ختم ہو گئی ہے، کون اپنا ہے کون پرایا، بہت سارے لوگ سسٹم میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے نہیں ہیں۔ اب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہلا گلا بھی ہو رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، جبکہ آپ امام بھی ہیں، اس کے اندر پھر کوئی تیسرا موضوع بحث بھی بن جاتا ہے جس میں غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کہ امام غیبت کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دوسرا یہ کہ امام کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات، یہ انگلی تو بار بار اٹھ رہی ہے اس حوالے سے۔
لیکن دونوں طرف ہی جو ہے وہ احتیاط ضروری ہے۔ پہلے پر تو ہم پہلے سوال کے اندر تفصیلی جواب دے چکے کہ آپ خود حکم نہ لگائیں،
ٹھیک ہے،
معلوم نہ ہو۔ بہرحال امام یا کوئی بھی اہم ترین دینی منصب پر ہو، یا بلکہ چھوٹے بھی کسی بھی دینی منصب پر ہو، اسے محتاط رہنا ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں اگر اسے معلوم بھی ہے کہ وہ ایک جواز کے تحت وہ کام کر رہا ہے لیکن عوام کے اندر وہی کہ وہ جھوٹ میں آئے گا یا غیبت میں آئے گا، تو اب اسے بیان کر دے لوگوں کے سامنے، اگر بیان کرنا ممکن ہو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے اس ذہنوں میں جو اس کے حوالے سے بدگمانی ہے یا کوئی تہمت لگائے گا تو وہ ختم ہو جائے، دور ہو جائے، اور خود ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور وہی بات آپ کی کہ اگرچہ ہم جو ہے وہ ماحول اختیار کر لیتے ہیں لیکن ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یہی نہیں کہ ہم جب باہر پبلک میں جائیں درس و بیان کریں تو بہت نیک نظر آئیں، لیکن اپنے جب دوستوں میں بیٹھیں تو دیکھیں یہ دوست چلیں اگر آج بھی دوست ہیں اور سارے ہی وفادار ہیں، لیکن کل یہی قیامت کے دن آپ کے گناہ کے اوپر گواہ جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، جب اپنا انسان کے جسم سے بڑھ کر کون وفادار ہوگا؟ کل قیامت کے دن یہ بھی تو آخر گواہی دیں گے رب کے حکم کے آگے۔ جب رب کا حکم آئے گا تو ہر بندہ تو ہر چیز تو رب کے حکم پر عمل کرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم جو ہے وہ ان کے منہ پر جو ہے مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور اس دن ان کے ہاتھ جو ہے وہ ہم سے بات کریں گے۔
ٹھیک،
تو اس لیے یہ دنیا کے اندر بھی پیش آتا ہے کہ کوئی بہت اچھا دوست کل کو جو ہے وہ آپ کی اس سے دوستی ختم ہو جاتی ہے، تو اس طور پر تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں کوئی گناہ یوں کر رہا ہوں کہ جناب جو ہے فلاں دوست جو ہے وہ ہے میرا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ در حقیقت گناہ سے بچنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھے کل جواب دینا ہے، تو یوں ہر گناہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں، اور نہ صرف ظاہری بلکہ جو اندرون خانہ جو محفلیں ہوتی ہیں دوستوں کی آپس کی گیدرنگ ہے تو وہاں پر بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات اور بحث چھیڑے بھی تو جب آپ کئی بار اس کو منع کر دیں گے کہ نہیں دیکھیں غیبت ہو رہی ہے اس سے جو ہے وہ بچیں، اچھا کوئی ایون کہ دوسرے غیبت کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے آپ فقط بیٹھ کر سن رہے ہیں، جب بھی وہ موقع ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں برائی سے روک سکتے ہیں تو وہاں پر آپ برائی سے روکیں۔ چند بار ایسا کریں گے تو پھر یا تو آپ کے قریب بیٹھیں گے ہی وہ کہ جو ان گناہوں سے بچتے ہیں، ورنہ اگر کوئی دوسرا بیٹھے گا تو اسے پتا ہوگا کہ اس مجلس کے اندر اس طرح کی بات میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے خود امام پر بھی اور ہر منصب دینی پر موجود شخص کو بھی۔
ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ملا، مزید کالز ہم شامل کرتے ہیں۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر ہم نے ان کی غیبت کر دی تو کیا جب تک ہم امام سے معافی تلافی نہیں کریں گے تو اس امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی؟
انشاءاللہ اس کرتے ہیں۔ امام، مؤذن، مقتدی، آپس میں کافی مسائل چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ
مقتدی نے جو ہے وہ امام کی جو ہے وہ غیبت کر دی یا امام کی، دیکھیں اولاً تو معافی مانگنا ہر مسلمان سے ضروری ہے جس کی بھی آپ نے غیبت کی، جبکہ اس کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، تو اولاً تو یوں معافی جو ہے وہ مانگنا ضروری ہے۔ لیکن اگر معافی نہیں مانگتے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ اپنے دل کو صاف کریں، پشیمانی ہو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اگر امام کو پتہ چل گیا ہے تو آپ امام سے علیحدگی میں معافی مانگ لیں، اور جن افراد کے سامنے آپ نے جو ہے وہ برائی کی ہے انہیں بھی جو ہے وہ بتا دیں کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہے یا یہ میں نے غلط عمل کیا ہے، اس سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی غیبت سنی آپ بھی توبہ کریں۔ اور اگر امام کو معلوم ہی نہیں ہوا تو ایسی صورت میں امام سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے بلکہ فقط جو ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔
جی جی، مزید کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عبد الرحیم عطاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ الحمدللہ عادت پڑ گئی ہے کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کی، اس میں کئی بار یہ ہوتا ہے غیر مسلم لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ لوگ سلام کر لیتے ہیں اور اسی طرح فون پر بھی سلام لوگ کرتے ہیں، اب معلوم نہیں ہوتا کون ہے، اچانک میں ہم جواب دینے کی ہماری عادت ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
جی
دیکھیں، سامنے والے کا اگر معلوم نہیں ہے، جیسے فون پر کسی نے جو ہے وہ فون کے اناؤن نمبر ہے آپ کو نہیں معلوم، تو اب آپ نے جو ہے وہ حسب عادت جو ہے وہ پہلے سلام کر دیا تو اس میں حرج نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور جب معلوم ہے تو ایسی صورت میں آپ خود تو غیر مسلم کو سلام نہیں کریں گے، اگر وہ سلام کرے گا تو جواب میں وعلیکم جو ہے فقط کہیں گے، پورا وعلیکم السلام نہیں کہیں گے۔ تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں، عادت جو ہے وہ مرحبا اچھی عادت ہے، لیکن جہاں عادت ہے وہیں ساتھ ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، جیسے عمومی طور پہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ایسی صورت جو ہے شاذ و نادر ہی کوئی پیش آتی ہے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں انہیں کئی دفعہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ بعض ممالک کے اندر انہیں مسلمان سے زیادہ غیر مسلم ٹکراتے ہوں گے،
صحیح.
تو ایسی صورت میں انہیں وہاں پر احتیاط بھی ضروری ہوگی.
جی جی، آخری کال ہم شامل سلسلہ کریں گے.
قبر کو چومنا صحیح ہے یا نہیں؟
جی،
پہلے ہی سوال میں اس کا جواب دے چکے ہیں کہ قبر کو چومنا جو ہے وہ منع ہے. قبر پہ جائیں یا کسی بھی مزار پر جائیں تو فاتحہ کا طریقہ اور حاضری کا جو طریقہ علماء نے بیان کیا وہ یہی ہے اہل سنت کا، کہ چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر جو ہے فاتحہ پڑھیں، اور نہ قبر کو چومیں نہ ہی چھوئیں، بلکہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر کے الٹے پاؤں پلٹ آئیں.
چلے، ابھی ایک کال کا اور کہا گیا، اس کو بھی شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت صاحب، سانو کثرت نماز بارے دسیا، جی کوئی دو رکاتاں آخدے نے کثرت دیاں پڑھنیاں نے، کوئی آخدے نے صرف دو فرضاں چھڑنیاں، باقی رکاتاں ساریاں پڑھنیاں نے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، قصر نماز کا درجہ.
نماز قصر جو ہے وہ جب کوئی شخص شرعی مسافر بنتا ہے، شرعی مسافت پر سفر کر کے جاتا ہے، تو سفر کے دوران بھی اور جب وہاں پہنچا ہے اور وہاں 15 دن رہنے کا ارادہ نہیں ہے، اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے، تو وہ شخص مسافر ہوتا ہے. اب وہ قصر نماز پڑھے گا کیا؟ تو دیکھیں، قصر فقط ظہر، عصر اور عشاء کے چار فرضوں میں ہوتی ہے، کہ چار فرضوں کی جگہ دو فرض پڑھے جاتے ہیں. باقی فجر کے پہلے ہی دو فرض ہیں، مغرب کے تین ہیں، ان کا آدھا ہو نہیں سکتا، تو وہ تین ہی پڑھے جائیں گے. اب سنت اور نوافل میں کیا کیا جائے گا؟ تو اگر تو سفر میں کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں پر، جیسے سفر کر کے گئے اور وہاں 10 دن رہنا ہے، ہوٹل کے اندر رہنا ہے، دن میں کام کاج کے لیے جانا ہے، ورنہ ٹھہرے رہنا ہے وہاں پر، یا کسی رشتے دار کے گھر پر گئے، تو اب حالت امن ہے، حالت قرار ہے،
صحیح،
رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے، تو اب سنتیں جو ہے وہ پڑھیں، خاص کر سنت مؤکدہ جو ہے وہ پڑھیں. اور دوران سفر ہیں، چل رہا ہے، ٹرین جو ہے وہ جا رہی ہے، راستے میں ہے، تو اب ایسی صورت میں سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں. بہرحال اگر موقع ملے تو بالکل نہ چھوڑیں، اس کو بھی پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ سفر کے اندر جو ہے وہ سنتیں بھی ساری ختم ہو جاتی ہیں، نفل بھی ختم ہو جاتی، ایسا نہیں. وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، جس حالت کے اندر پڑھنا اس کے لیے آسان ہے. اور جب حالت قرار میں ہے تو سنت موقعہ جو ہے وہ حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کر کے پڑھے ہی پڑھے. اور وتر جو واجب ہیں عشاء کے، وہ مکمل تین کے تین ہی پڑھے جائیں گے.
مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا آپ نے دیکھا، یقیناً بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.